خطابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 255، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 13/7/2001، موضوع حدیث کا مقام اہل حدیث کی نظر میں، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی۔
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما۔ پچھلے خطبات جمعہ میں آپ نے حدیث کے بارے میں لوگوں کے نظریات سنے، آج ہم سے نبی کی حدیث کے بارے میں ہمارا نظریہ بھی سن لیں۔ کیونکہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، یہ بے ادب اور گستاخ ہیں۔ اس پروپیگنڈے کی حیثیت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کی تھی، وہ بھی کہا کرتے تھے یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور اللہ نے اس کی تردید کر کے کہا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اے لوگو، نہ تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ یہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر اتارا۔ بزرگوں کے منکر ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کو وہ حیثیت دی ہے جو اللہ کو بھی جانی تھی۔ بزرگ جس کو چاہیں اولاد دے دیں، جس کے چاہے گھر میں مال جمع کروا دیں، جس کی چاہے جھولی بھر دیں، اور جس کو چاہے اپنے در سے دھتکار دیں کہ اس کو کہیں سے کچھ بھی نہ مل سکے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، بزرگوں کو خدا نہیں مانتے۔ اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں آئے ہیں، ہم ان کو ولی اللہ مانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان لفنگوں کو، ان ننگوں کو،
ان طہارت نہ کرنے والوں کو، غسل نہ کرنے والوں کو، ان افیمیوں کو، چرسیوں کو کبھی بھی بزرگ نہیں مانا. جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، وہ چاہے نبی کا بیٹا یا نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک وہ دائمی جہنمی. آئمہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امام تھے، ان میں سے کوئی بھی رسول کے برابر نہ تھا. ہم اماموں کو امام مانتے ہیں، رسول نہیں مانتے. ہم پر یہ الزام یہ کہ آئمہ کے منکر ہیں، یہ ویسے ہی ہے جیسے عیسائی مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے. اس لیے عیسائیوں کی یہ بات جھوٹی ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے ان لوگوں کی بات بھی غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئمہ کو نہیں مانتے. ہم آئمہ کو آئمہ مانتے ہیں، لیکن آئمہ کو ہم نے کبھی بھی رسول کا درجہ نہیں دیا. ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن ویسا ایمان نہیں جیسا قبر پرستوں کا ہے. ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں. ہم اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ مانتے ہیں، نہ اس کو نور مانتے ہیں، نہ اس کو اللہ کا جز مانتے ہیں، نہ اللہ کے برابر اس کو قرار دیتے ہیں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی بات میں اور اللہ کی بات میں کوئی تفریق نہیں کی. ہمارے نزدیک اللہ کی بات کی بھی وہی حیثیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حیثیت ہے. ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ کس قسم کی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی مخالفت ہم مول کیوں لیتے ہیں، لوگوں کے تانے ہم کیوں سنتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی طرح جیسے گھوڑے اپنی دم ہلاتے ہیں یہ لوگ اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ پاؤں ایسے کھولتے ہیں جیسے جگہ کا جھگڑا ہو کہ جتنی جگہ زیادہ روک لی جائے وہ اس کی ملکیت شمار ہوگی، یہ سینے پر ہاتھ ایسے باندھتے ہیں کہ جیسے کوئی غرور اور تکبر میں بھرا ہوا شخص کسی کے سامنے کھڑا ہوتا، یہ سر پر ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں. لوگوں کے یہ تان و تشنیع، لوگوں کا یہ برا بھلا کہنا ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ہم صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. رفع الیدین کرنا ایک زائد کام ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر نے اپنی پوری زندگی نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، محدث، امام یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی موقع پر رفع الیدین کو چھوڑا. ہم ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کی حدیث میں آیا ہے الصلاۃ فی ثوب الواحد سنۃ، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. اور اللہ کے نبی کپڑا اس طرح باندھتے تھے کہ آپ کا سر کھلا رہتا تھا، آپ کی کمر ننگی رہتی تھی. ہم نماز میں کپڑا سر پر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم آمین نماز میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اور آپ نے فرمایا تم دنیا میں اس زمین پر آمین کہتے ہو، رب کے فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سینے پر ہاتھ ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، زیر ناف اس لیے نہیں باندھتے کہ صحیح حدیث سے زیر ناف ہاتھ باندھنا ثابت نہیں۔ حدیث کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے ساری کائنات دوسری طرف ہو اور وہ ہمیں دعوت دے کہ دیکھو ہماری طرف محدثین ہیں، ہماری طرف آئمہ دین ہیں، ہماری طرف مفسرین ہیں، ہماری طرف مجتہدین ہیں، ساری دنیا ہماری طرف، اور تم اکیلے محمد الرسول اللہ کی بات کہتے ہو۔ ہم اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ساری دنیا کی باتوں پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کو صحابہ کی بات پر ترجیح دی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دوران سفر اونٹنی پر چڑھ کر روزہ افطار کر لیا، دکھانا مقصود تھا اپنے صحابہ کو کہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ بعض صحابہ نے روزہ افطار نہ کیا، باقی سب صحابہ نے افطار کر لیا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب قریب ہے، اب تک ہم نے مشقت برداشت کی، اگر چند گھنٹے ہم نے اور مشقت برداشت کر لی تو فرق کیا پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے بعض افراد نے روزہ افطار نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جنہوں نے افطار کر لیا وہ بھی صحیح، جنہوں نے افطار نہ کیا وہ بھی صحیح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک هم الغساطو، اولئک هم الغساطو، اولئک هم الغساطو، یہی میرے نافرمان ہیں، یہی میرے نافرمان ہیں جو اپنے آقا کو روزہ افطار کرتا ہوا دیکھ کر پھر خود افطار نہیں کرتے۔ بات معمولی سی تھی، دوران سفر روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، افطار بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے چونکہ اونٹنی پر چڑھ کر لوگوں کو دکھا کر روزہ اس لیے افطار کیا تاکہ لوگ میرا فیل دیکھ کر روزہ افطار کر لیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے باوجود روزہ افطار نہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا اور روزہ افطار نہ کیا۔ نبی کی حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی کام اپنے گھر میں کرے وہ شریعت ہے، اللہ کے نبی گھر سے باہر کوئی کام کرے وہ بھی شریعت ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائے یہ بھی شریعت ہے، اللہ کے نبی خوش ہو جائے یہ بھی شریعت ہے، نبی کا ہنسنا بھی شریعت ہے، نبی کا رونا بھی شریعت ہے۔ کوئی شخص نبی کے کسی فعل کو یہ جان کر کہ یہ اندرون خانہ کی بات ہے ترک نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جب تک اس کے پاس ہماری وحی نہیں اترتی وہ خاموش رہتا ہے. جو اس امی رسول کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں، جس کی نشانیاں انجیل میں بھی موجود ہیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور نجس چیزیں حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جو لوگوں پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے وہ بوجھ ان سے ہٹا دیتا ہے، والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ نور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ ان لوگوں کا تذکرہ کہ جو نبی کی اتباع کرے، نبی کے ساتھ لائے ہوئے دین کو مانے، یہ ان کا تذکرہ، اور اللہ نے ایک آیت میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اے اللہ کے نبی دیکھے گا تو منافقوں کو جو اس بات سے رک جاتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، جس کے دل میں کھوٹ ہے، نفاق ہے، اے اللہ کے نبی، وہ اس بات سے رک جاتے ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے نزدیک فلاں امام کی بات اونچی ہے، فلاں بزرگ کی بات اونچی ہے، فلاں پیر کی بات اونچی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایک بات اونچی ہے، اور وہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس درایت کی کوئی چھری نہیں ہے جو روایت پر چلتی ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی اصول نہیں ہے جو مزاج شناس رسول کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا جائے کہ حدیث چاہے ضعیف ہے، چاہے منقطع ہے، چاہے معلل ہے، چاہے موضوع ہے، لیکن جو مزاج شناس رسول ہے وہ جان لیتا ہے کہ سند چاہے اس کی بن گھڑت ہے، لیکن حدیث اللہ کے نبی کی. ہمارے پاس ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ نبی کی صحیح سند سے حدیث بخاری اور مسلم کی ہو، اور ہم اپنی عقل پر فرق کر یہ کہیں کہ چونکہ میرے مزاج سے یہ ٹکراتی ہے، اس لیے صحیح سند سے ہونے کے باوجود، اس کا متن صحیح ہونے کے باوجود، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور وہ لوگ جو نبی کی حدیث کو آگے چلاتے ہیں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جس نے میری بات نہیں سنی، سننے والا اس تک میری بات پہنچائے، جو نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَة، میری طرف سے بات پہنچائے چاہے تمہیں ایک ہی معلوم کیوں نہ ہو. ہمارے نزدیک نبی سے روایت کرنے والے وہ راویان حدیث آنکھوں کے تارے ہیں، جنتی ہیں، رب کی رضا کا تمغہ ان کے سینوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے لیے جنت لکھ دی ہے اور ان پر جہنم کو حرام کر دیا. ہم کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ چونکہ اس نے ہمارے من پسند مسلک کے خلاف حدیث روایت کی ہے اس لیے اس صحابی کا انکار کر دیا جائے. ہم حدیث کے معاملے میں راویان حدیث خاص کر صحابہ کی عزت و تکریم کے قائل ہیں کہ جو بات محمد الرسول اللہ سے یہ لوگ بیان کرنے والے ہیں چاہے ہمارے حق میں ہو یا خلاف ان کی بات سچی ہے اور قابل عمل. اور وہ لوگ جو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر اس لیے برستے ہیں کہ وائل ابن حجر 9 ہجری میں مسلمان ہونے والا صحابی اپنے گھر سے چلا, اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس صحابی کی آمد کی اطلاع پہلے دی, جبریل وحی لے کر آیا اور اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی بادشاہی خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام وائل ابن حجر ہے وہ اپنے گھر سے اسلام کی غربت اپنے دل میں بسائے ہوئے اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ چادر لوگ جس کا تذکرہ کر کے اپنی محفلوں کو گرماتے ہیں, یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل, وہ چادر جس کا صحابی اتنا وقار کرتا ہے. اللہ کے نبی ایک مجلس میں موجود ہیں, قابل احترام کچھ سینئر ساتھی نبی کے آئے, جگہ نہ ملی, یہاں امیر اور غریب کا فرق نہ تھا کہ امیر تو پہلی صف میں بیٹھے اور غریب اگر بیٹھا ہوا ہو امیر کی آمد پر اس کو اٹھا دیا جائے. اس صحابی کو جگہ نہ ملی, وہ کھڑا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس صحابی پر پڑی, آپ نے اپنی چادر کو اس صحابی کی طرف پھینک کر کہا, تجھ کو مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی, اپنے آقا کی چادر نیچے بچھا کر اس پر بیٹھ جا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو لے کر اس کو بوسا دیا اور نبی کو واپس کرتے ہوئے کہا, آقا میری اتنی جرأت نہیں کہ آپ کی چادر کو نیچے بچھا کر بیٹھ جاؤں. وہی چادر جب وائل ابن حجر نبی کی خدمت میں پہنچے, وبسط لہ رداءہ, وہ چادر جس کا تذکرہ رب قرآن میں کر کے کہتا ہے, اے چادر کے اوڑھنے والے تم فانذر وربک فکبر, اٹھ کھڑا ہو جا, لوگوں کو رب سے ڈرا, جہنم کے عذاب سے ڈرا. اللہ کے نبی نے وہی چادر وائل ابن حجر کے نیچے بچھائی, وائل ابن حجر کو اس چادر پر بٹھایا, اس کے لیے دعا کی اور اس کی اولاد کے لیے دعا کی. وہ دعا جس کے بارے میں صحابہ اتنے حریص تھے. اللہ کے نبی گھر پہنچے اور یہ صحابی کباڑ کے پیچھے, دروازے کے پیچھے نبی کا سلام سن رہا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے دل میں آہستہ آواز سے وعلیکم السلام کہتا ہے اور نبی تک یہ آواز نہ پہنچانا چاہتا ہے نہ پہنچتی ہے. اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے پیارے کلمات ہیں, تم پر اللہ کا سلام ہو, سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو, اور کہنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ. دعائیں مانگنے والا وہ کہ جب اس نے دعائیں مانگی, جنازہ پڑھنے والے نے جنازہ پیچھے پڑھا, لیکن نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں سنی, تمنا کرنے لگا ہے کاش یہ جنازہ اس کا نہ ہوتا میرا ہوتا, میں جنازہ پڑھنے والا نہ ہوتا بلکہ مجھ پر جنازہ پڑھا جاتا اور دعائیں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوتا. دوسری مرتبہ بھی صحابی نے وعلیکم السلام کہا لیکن دل میں آہستہ تاکہ نبی تک یہ بات نہ پہنچے. تیسری مرتبہ نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, جواب نہ ملا. شریعت کا مسئلہ ہے تین مرتبہ سلام کہو, دستک دو, کھولنے والا تمہارے لیے دروازہ کھول دے تو داخل ہو جاؤ, واپس ورنہ واپس اپنے گھر کو پلٹ جاؤ. اللہ کے نبی سوچنے لگے صحابی گھر میں نہیں ہوتا تو دروازہ ضرور کھولتا, واپس پلٹ پڑے. جب اس صحابی نے جو گھر میں موجود تھا نبی کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا, بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے اجازت نہ دی, دروازہ نہ کھولا, میرے سلام کا جواب نہ دیا, اس لیے شریعت کے مطابق واپس جا رہا ہوں. اللہ کے نبی آئیے تشریف لائیے, کہا اس سے پہلے جواب کیوں نہ دیا تھا؟ کہا اس لیے نہیں دیا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کم از کم تین مرتبہ آپ کی زبان سے اپنے لیے رحمت اور برکت کی دعا منگواؤں, اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وائل ابن حجر کے لیے دعا کی, اکیلے وائل ابن حجر کے لیے دعا نہ کی بلکہ وائل ابن حجر کے بیٹوں کے لیے بھی دعا کی, اور حضرت معاویہ کو کہا بادشاہ خاندان کا فرض ہے جاؤ فلاں علاقہ اسلامی مملکت کا اس کو عطا فرماؤ, اس کے لیے تحریر لکھوا دی. اتنی بڑی شان والا جس کا قصور کیا تھا؟ قصور صرف یہ تھا کہ گھر سے چلتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا لانظرن الى صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں. آپ کا یہ حکم صلوا کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. لانظرن الى صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ضرور دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں. گئے نماز دیکھی, کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا, رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفل یدین کر رہے تھے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفل یدین کر رہے تھے. دوسری مرتبہ شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے نبی کی خدمت میں پھر حاضر ہوا, 9 ہجری میں جا کر نبی کی نماز کو دیکھا, مسلم کی روایت, اور بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفل یدین کرتے دیکھا, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفل یدین کرتے دیکھا. 9.5 ہجری میں, 10 ہجری میں اللہ کے نبی فوت ہو گئے. یہ حدیث ایسی قاطع حدیث تھی کہ احناف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی آخری عمر میں رفل یدین چھوڑ گئے تھے, رفل یدین منسوخ ہو گئی تھی, رفل یدین ترک کر دی گئی تھی. یہ بعض احناف کا نظریہ ہے جو عوام میں مشہور ہے, ورنہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری عمر تک رفل یدین کرتے رہے. علامہ سندھی نسائی کے حاشیے میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں. چونکہ یہ حدیث ایسی حدیث تھی کہ احناف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی تو آخری عمر میں بھی رفل یدین کر رہے ہیں, جواب نہ پا کر کیا کیا کہا یہ وائل ابن حضر جو اپنے گھر سے اسلام کی محبت لے کر چلا، اسلام کی عقیدت اپنے دل میں بسا کے چلا، اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، نبی نے اس کے لیے شرائع الاسلام. وائل ابن حضر تو اتنا اجڈ اور دیہاتی تھا، اتنا عرابی تھا کہ اس کو شرائع اسلام کا بھی پتہ نہ تھا. لا یعرف الاسلام، یہ اسلام کی حقیقت کو جانتا ہی نہ تھا. راوی حدیث پر کیسی چھری چلائی، کوئی غیر فقی ہو گیا کہ دین کی سمجھ بوجھ جس کو نہ تھی، اس نے حضرت انس اور ابی ہریرہ اور جس کے بارے میں یہ فتویٰ لگایا کہ اس کو اسلام کا ہی پتہ نہ تھا، وہ قابل قدر صحابی ہے جس کو محمد رسول اللہ ایک علاقے کا حکمران بناتے ہیں. کیوں؟ اپنے مسلک کو بچانا تھا، حنفیت کو بچانے کے لیے نبی کے صحابی پر چھری چلا دی، اور نام اپنا نبی سے محبت کرنے والے اہل سنہ والجماع رکھا. ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں، نبی کا ادنا صحابی ہو یا نبی کا سب سے اونچا ابو بکر صحابی ہو، بات نبی کی ہو چاہے ابو بکر کی زبان سے نکلے چاہے کسی ادنا صحابی کی زبان سے نکلے، ہمارے لیے اس روایت کا وہی حکم ہے جو قرآن کی آیت کا حکم. یہ حدیث کے معاملے میں ہمارا نظریہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے تو ان لوگوں کی مانو جنہوں نے صحابہ کو نہ بخشا. صحابہ کو چھوڑیے، نبی کو نہ بخشا. درایت کے ایسے اصول مقرر کیے، مزاج شناس رسول کا ایسا اصول مقرر کیا جس سے بخاری اور مسلم کی احادیثوں کو ذبح کیا گیا. آپ کی مرضی ہے، اور آپ کی مرضی ہے، دل چاہتا ہے، دل ٹھکتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے اس نظریے کو مان لو. ہمارا اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو بچانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں ماریں. لوگوں کے امام ہیں جس کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. اس حدیث کو چھوڑ دو، اس کو لے لو، یہ چاہے ضعیف ہے لیکن ہمارے گھر کی ہے. ہمارا ایسا کوئی نہیں. تلوار اس حدیث کی امام ابو حنیفہ پر پڑے، امام شافعی پر پڑے، حنفیت پر پڑے، شافعیت پر پڑے، مالکیت پر پڑے، وہابیت پر پڑے، یہ تلوار پڑنے پر کسی کی ٹانگ کٹے، کسی کا بازو کٹے، کسی کا سر کٹے، کٹ جائے، لیکن نبی کی حدیث بلند ہو. نبی کی حدیث کو ہم نیچے گرنے نہیں دیتے. اس نبی کی حدیث کی مخالفت میں چاہے ہمارا اپنا بیٹا یا باپ کیوں نہ ہو، نہیں مانتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا بلال تھا. عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو. بیٹا کہنے لگا عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں گی لیکن مسجد نہ جائیں گی، سہیلیوں کے ہاں چلی جائیں گی، ہم تو نہیں اجازت دیں گے. عبداللہ ابن عمر، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو اتنی گالیاں دی کہ کبھی کسی نے عبداللہ ابن عمر کی زبان سے گالی نہ سنی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پوری زندگی اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا مت دم تک. کیا کہا؟ میں تجھ کو اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. نبی کی حدیث کے مقابلے میں نہ بیٹا پیارا ہے نہ باپ پیارا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پیاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فتح جنگ کے جماعت اہل حدیث کے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص نثار احمد ہے جو جماعتی ساتھی ہے بہن بھائیوں کا واحد کفیل ہے بہن جوان ہے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن غربت آڑے ہے اس کا سامان اپنی جیب سے خرید نہیں سکتا کوئی شخص چاہے تو سامان کی صورت میں اس کی مدد کر دے اور کوئی شخص اگر چاہے نقدی کی صورت میں مدد کر دے فتح جنگ سے محمود صاحب اس کے لیے تشریف لائے ہیں شمس الدین صاحب ہیں جماعتی بزرگ ہیں غریب آدمی ہیں سرگودا سے محمد سبتین شاہ نے ان کی سفارش کی ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کیجیے بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کی بیماری دور فرمائے جو افراد فوت ہو گئے ہیں اگر وہ صاحب عقیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں جو کیسٹوں کا کاروبار کرتے ہیں علماء اہل حدیث کی کیسٹیں ان کے پاس ہیں جو خریدنا چاہے باہر سکال سے کیسٹیں لے لیں اچھی طرح سمجھائیں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کو پڑتال کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ تمام چیزیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں بغیر پڑھے حدیث کو پرکھا نہیں جا سکتا ایک طریقہ ہے ان پڑھ لوگوں کے لیے کہ بخاری اور مسلم یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں ساری احادیث صحیح ہیں کوئی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ضعیف پر عمل کر رہا ہوں یا صحیح پر وہ نبی کی صحیح احادیث پر عمل پیرا ہے قبروں والی مسجد میں کیا نماز ادا کر سکتے ہیں کیا وہاں نماز ہو جاتی ہے جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز ادا نہ کی جائے نماز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی قسمت لکھ دی ہے جنتی ہے یا جہنمی تو اس کا قصور کیا ہے اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جان لیا کہ یہ دنیا میں کیا کرتوت کرے گا جو کچھ اس نے کرنا تھا وہی کچھ لکھ دیا یہ نہیں کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے آپ نے کہا تھا کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے کیا لڑکیاں بھی پہن سکتی ہیں وہ پینٹ جو کھلی ہو سطر پوشی کرنے والی ہو جیسے پاجامہ ہوتا ہے کھلا اور شرٹ باہر ہو مرد کے لیے جائز ہے لیکن عورت کے لیے پھر بھی ایسا لباس جس میں مردوں سے مشابہت ہو جائز نہیں ترمذی کی حدیث ہے کہ والدین کی رضا اور ناراضگی میں اللہ کی رضا اور ناراضگی ہے میرے والدین مجھ سے بوجہ اولاد نہ ہونے کے ناراض ہیں اور دوسری شادی کروانے پر مصر ہیں میں اپنے اہل خانہ سے خوش ہوں کیا اس پر بھی میری پکڑ ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے شادی اولاد پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے آپ نے فرمایا ان عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا تو جو اولاد اپنی جو والدین اپنی اولاد کی اس لیے شادی کروانا چاہیں کہ اس کے اولاد ہو جائے یہ نبی کے حدیث کے مطابق ہے اس میں غیر اللہ کی اطاعت نہیں ہے والدین کی بات اس شخص کو مان لینی چاہیے آزان سے پہلے صوم و صلات کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ بدعت ہے سنت نہیں ہے کیا اہل حدیث خود ہی اپنے آپ کو وہابی کہلواتے ہیں یا محمد بن عبد الوہاب سے مقلدوں نے یہ نسبت جوڑی ہے اگر ہنسی کہلانا تقلید کا ثبوت ہے تو وہابی کیا ہم اہل حدیث ہیں اور لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں وہابی کا معنی اگر یہ لیا جائے وہاب اللہ کا نام ہے وہابی اللہ والا تو صحیح ہے اور اگر اس کی نسبت محمد بن عبد الوہاب کی طرف جوڑی جائے تو غلط ہے محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت جوڑنا ویسے بھی غلط ہے کہ اس کا نام محمد تھا وہاب نہیں تھا، وہاب اس کے باپ کا نام تھا، اگر نسبت جوڑی جاتی تو محمدی کہلواتے، چونکہ ان کو پھر بھی یہ تھا کہ محمدی بن کر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ ہو جائے، تو انہوں نے بجائے محمد کی طرف نسبت کرنے کے وہاب کی طرف نسبت مشہور کر دی کہ یہ وہابی ہیں۔ جیسے حنفی نسبت کرنا غلط ہے، ویسے ہی وہابی نسبت کرنا بھی غلط ہے، اور یہ مشہور اس لیے کرتے ہیں کہ اس تالاب میں سارے ہی ننگے ہوں، اگر ہم حنفی بن گئے تو یہ وہابی بن گئے، اس لیے یہ ہم کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں۔ بے نماز اور بدعتی کی چھینک کا جواب دیا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ بے نماز مسلمان نہیں ہے، جب چھینک آتی ہے تو اس کا جواب ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جو بے نماز ہو وہ تو کتے سے بھی برا ہے، اس پر اللہ کا رحم کہاں ہوگا؟ تب ہوگا جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تب اس پر رحم کی دعا کی جا سکتی ہے۔ یہی حال بدعتی کا ہے، قمیض نہ پہنی ہو تو بغیر عذر کے وضو ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا۔ یورپی ممالک میں زیادہ عیسائی ہیں، اور وہ ہمارے بریلوی اور تبلیغی بھائیوں کو دیکھ کر ان کے فرسودہ مسلک کو، جب وہ اس کو اسلام ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مریم اور عیسیٰ کو پوجتے ہیں، لیکن بریلوی لوگوں کے مسلک میں ہزار قبروں کو پوجا جاتا ہے، لاکھوں پیروں کی بیعت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور عیسائیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے اسلام کے بغیر مرنے کا گناہ کن لوگوں پر ہے؟ انہی لوگوں پر ہے کہ جو لوگ اسلام کی غلط تصویر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نہ عیسیٰ کو پوجنا جائز ہے، نہ مریم کو پوجنا جائز ہے، اور نہ علی حجویری کو پوجنا جائز ہے، نہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو پوجنا جائز ہے، نہ غازی عبداللہ کو پوجنا جائز ہے، یہ سارے کے سارے غیر اللہ ہیں، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے دعا کے بارے میں کہا ہے کہ میری تعلیم کے بارے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم کے بارے میں اس کی مدد فرمائے۔ نماز قصر تین دن ہے، آپ کہتے ہیں تین دن، لیکن حدیث میں 19 دن آیا ہے۔ اللہ کے نبی تین دن سے زیادہ مہاجرین کو مکے میں رہنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں مقیم نہ ہو جائے، اور بخاری کی وہ روایت جس میں 19 دن کے الفاظ ہیں، وہ فتح مکہ کے موقع پر ہے کہ فوج کی صورت میں حملہ کیا تھا، اور فوج اگر ایک سال بھی بارڈر پر رہے وہ قصر کرے، کوئی حرج نہیں، اور اللہ کے نبی نے مکے سے فوجوں کو مختلف علاقے کی طرف بھیجا تھا۔ تو اس روایت سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں غلط ہے۔ ایک آدمی پنڈی سے لاہور جاتا ہے، وہاں 8 دن رہتا ہے، تو کیا وہ نماز پوری پڑھے؟ ہاں وہ نماز پوری پڑھے۔ معراج جسمانی ہے یا روحانی؟ جسمانی بھی معراج اللہ کے نبی کو ہوا اور روحانی بھی ہوا۔ اللہ کے رسول نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، کہ یہ درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے۔ پہلا قتل ابن آدم نے کیا تھا، لہذا تمام قاتلوں کا گناہ قیامت تک آدم کے اس بیٹے کو بھی ملتا رہے گا، کیا یہ درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے کہ قاتل کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کو بھی کہ جس نے پہلا قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا۔ سود، انڈا اور مرغی کیا حرام ہیں؟ ہم بیکری کی بنی ہوئی چیزیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں شیور انڈے استعمال ہوتے ہیں۔ شیور انڈا اور مرغی حلال ہے، حرام نہیں، ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم کے سائے کے بارے میں بیان کریں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زینب کہتی ہیں کہ ایک سایہ گھر میں داخل ہوا، میں سمجھی یہ میرے بھائی کا سایہ تھا، لیکن جب سائے کے پیچھے وہ شخصیت نمودار ہوئی جس کا سایہ پہلے آیا تھا، وہ خود محمد الرسول اللہ تھے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔